السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انبیاء آیت نمبر 76. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم. اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین. اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ان لوگوں کے یا ان نبیوں کا ذکر ہے جو کہ مختلف قوموں کے اور ملتوں کے بانی تھے. یعنی یہ لوگ کوئی معمولی نبی نہیں تھے، اول العزم پیغمبروں میں ان کا ذکر آتا ہے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو کہ امتوں کے، قوموں کے اور ملتوں کے بانی گزرے تھے. اور اب آگے ان انبیاء کا ذکر آ رہا ہے جو اپنے کردار کے اعتبار سے پوری انسانیت کے لیے، یعنی ان کا جو کردار، ان کا جو اخلاق تھا، تو اپنے کردار اور اخلاق کے اعتبار سے وہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ تھے. اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر، اور پھر آگے اور نبیوں کا ذکر آتا جائے گا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر جو کیا گیا ہے، تو ان کی خاص خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ بادشاہی کے باوجود ان کے اندر درویشی پائی جاتی تھی، عاجزی کی بہترین مثال تھے وہ، یعنی ان کے اندر کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی بڑائی نہیں تھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی ہر شان و شوکت سے، ہر ایسی نعمت ان کو دی تھی یا نوازا تھا کہ جو کسی اور انسان کو نہیں ملی تھی، کسی اور بادشاہ کو نہیں ملی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہے. ان نعمتوں کو پا کر وہ فتنوں میں اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پر جمے رہے. انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں، تمام وسائل اللہ کی فرما برداری میں لگائے. تو نوح علیہ السلام کا ذکر چونکہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ 950 سال تبلیغ کی انہوں نے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کیوں دعا کی جب انہوں نے پکارا تھا، اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، کہ جب انہوں نے پکارا تھا نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو نجات دی. کس چیز سے نجات دی؟ اس کے بارے میں علماء کرام کی جو دو رائے پائی جاتی ہیں، من الکرب العظیم. تو کرب العظیم سے مراد دراصل ہو سکتا ہے کہ ایسی نافرمان قوم کے اندر ایک انسان جو صحیح فطرت جس کی ہوتی ہے، وہ نافرمانیوں کے درمیان زندگی نہیں گزار سکتا. جب وہ اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد گناہوں کو ہوتا دیکھتا ہے، تو اس کا دل کڑھتا ہے اندر سے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو نوح علیہ السلام اتنے عرصے سے ایسی قوم کے درمیان زندگی گزار رہے تھے کہ اس قدر تبلیغ، اس قدر ان کی جان فشانے کے باوجود ان کی قوم بات ماننے کو تیار نہیں تھی، ارد گرد ان کے شرک ہو رہا تھا، لہذا یہ ان کے لیے کرب عظیم تھا، بہت بڑا کرب تھا. ہم جانتے ہیں نا ان کی جو دعا تھی، سورہ قمر میں بھی ہم کو ذکر ملتا ہے، سورہ نوح میں بھی ہم کو ذکر ملتا ہے، انہوں نے کہا تھا انی مغلوب فانتصر، کہ اے پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد کو پہنچیے، میری مدد فرما. پھر اور انہوں نے فرمایا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ تعالیٰ زمین پر ایک کافر باشندہ بھی نہ چھوڑ، کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے ہر طرف فساد ہی فساد پھیل رہا ہے. تو ایسی بد کردار قوم کے درمیان زندگی بسر کرنا ایک طرح سے ایک کرب، ایک مصیبت ہے. پھر دوسرا معنی مفسرین نے اس کا جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے طوفان، کیونکہ مسلسل کئی دن تک وہ اسی طوفان میں گرے رہے، کشتی تھی کہ چل رہی تھی اور ان کا خاندان اس میں آباد تھا، اور چونکہ اہل وہ لوگ ہوتے ہیں جو کلمہ گو ہیں، یعنی جو ایک نبی پر ایمان لائے اور اسی کے دین کو فالو کرنے والے ہیں، تو ان کے گھر والوں کو بچا لیا، اہل کو بچا لیا. تو مطلب یہ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، ان کے گھر والے بھی تھے اس میں، اور جو امتی تھے سمجھے، تو ان کو بچا لیا. تو ہو سکتا ہے جو طوفان تھا اس کو بھی کرب عظیم کہا گیا ہو، کیونکہ مسلسل پانی میں رہنا وہ بھی انسان کے لیے ایک اذیت ہے، انسان نہیں رہ سکتا. تو دونوں بھی معنی مراد ہو سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کی اور ان کے ماننے والوں کی مدد کی، اور وہ لوگ سارے جو کہ جھٹلا رہے تھے ان کو غرق کر دیا گیا. تو اصل میں یہاں پر بات جو بتائی گئی وہ کیوں بتائی گئی کہ اے اہل مکہ، اے سرداران قریش، تم دیکھ لو کہ انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، نبی کے ماننے والوں کے حق میں یا نبی کی مخالفت کرنے والوں کے حق میں ہوتا ہے. تو اب تم سوچ لو، سمجھ لو کہ یہاں پر ہم نے کس کا ساتھ دیا. ہم نے نبی کا ساتھ دیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کا ساتھ دیا اور نبی پر ایمان لانے والوں کا ساتھ دیا. آگے سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، آیت نمبر 78. وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین. یاد کرو، اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے. نفشت کا لفظ آیا ہے یہاں پر، اور نفشہ آپ کو یاد ہوگا ہم آخری کی صورتیں پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے یقینا نماز میں، کل اہن المنفوش پڑھتے ہیں آپ لوگ. تو نفشت ویسے تو خاص طور سے عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں بکریوں کے چرنے کے لیے، کہ بکریاں رات کو بغیر چرواہے کے کھیت چر لے، اس کے لیے نفشہ استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر وہ رات چر گئیں، یعنی بکریوں نے رات میں کھیت چر لیا. اور اسی سے معنی پھر اس کے معنی ہوتے ہیں پتنگے بکھرنا، کیونکہ وہاں جو ہم تیسویں پارے میں پڑھتے ہیں کل اہن المنفوش، کے یہ جو پہاڑ ہیں وہ اس طرح سے ہو جائیں گے روئی کی دھنکے ہوئے گالوں کی طرح، یعنی ریزہ ریزہ ہوں گے، بالکل ڈسٹ کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تو ایکچولی پہلے یہ لفظ بکریوں ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ کسی بھی چیز کے بکھر جانے کے لیے استعمال ہونے لگا. تو اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے. اور کون سا کھیت کا مقدمہ تھا وہ؟ جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے، اور خصوصاً جو بڑے بڑے پیغمبر ہوتے ہیں اللہ تعالی کی خاص نظر کرم ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہمیشہ اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی ملتی تھی، یعنی جبریل امین کے ذریعے سے یا اللہ تعالی وحی بھیج دیتا یا کچھ اسی طرح کے معاملات ہوتے تھے. تو یہاں پر بھی ایک واقعے کا ذکر ہے، قرآن اور احادیث اس واقعے میں خاموش ہیں، لیکن جو بعض اسرائیلی روایت سے جو بات پتہ چلتی ہے، اور اسرائیلی روایت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی نہ تصدیق کرنا ہے نہ تکذیب کرنا ہے. اور چونکہ یہ معاملہ کوئی احکامات سے تعلق نہیں رکھتا ہے، نہ ہمارے دین اور شریعت سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس جگہ پر ہم اسرائیلیات کو لے سکتے ہیں اگر وہ قرآن کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے. بعض مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، اور معاملہ یہ تھا دراصل جو آیت نمبر 78 ابھی ہم پڑھ رہے تھے اس کا، تو ایک مقدمے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. مقدمہ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام چونکہ بادشاہ تھے اور نبی بھی تھے، تو دو لوگ اپنا فیصلہ لے کر آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی فیصلے کے لیے کوئی لوگ آتے ہیں قاضی کے پاس یا عدالت میں، تو دونوں فریق ہی آتے ہیں. ایک فریق کیا ہوتا ہے؟ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے یا ہوا ہے، اور دوسرا فریق وہ ہوتا ہے جو اس میں ریکوائر ہوتا ہے. تو ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعی علیہ ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے دو لوگ آئے، جس میں سے ایک شخص تو وہ تھا جس کا کہ کھیت تھا، اور دوسرا شخص وہ تھا جس کی بکریاں تھیں. جس کا کھیت تھا اس شخص نے کھیت میں کچھ گرو کر رکھا تھا اور فصل آ چکی تھی، سمجھے، تھوڑی بہت. جس کی بکریاں تھیں تو وہ بکریاں، ان بکریوں نے اس کھیت کو استعمال کر لیا، سمجھیں. اب دیکھا جائے تو اس میں جس کی بکریاں تھیں اس کا خود کا کوئی قصور نہیں تھا، یعنی 100% اس کا کوئی قصور نہیں تھا. ہاں، لیکن کچھ پرسنٹ قصور اس طرح سے نکلتا تھا کہ اس نے اپنی بکریوں کی نگرانی کرنی چاہیے تھی، اس نے بکریوں کے تعلق سے ہو سکتا ہے لاپرواہی برتی ہو، اور اس بنا پر وہ بکریاں کسی اور کے کھیت میں گھس گئیں. اور ظاہر سی بات ہے جب کسی کے کھیت میں گھستی ہیں بکریاں یا جانور تو وہ سب اس کو خراب کر کے رکھ دیتی، یعنی فصل خراب ہو جاتی ہے. تو اب یہ کیس، یہ مقدمہ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، ان کے سامنے لایا گیا کہ جس شخص کے کھیت میں رات میں بکریاں گھس گئی تھیں، تو ظاہر سی بات ہے اسی نے مقدمہ کیا ہوگا اور اسی نے لایا ہوگا یہ کیس داؤد علیہ السلام کے سامنے. اب داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا, کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَكُنَّ لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ, ہم بھی اس وقت موجود تھے. اور اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ وہاں اتر آئے ہوں, نہیں, بلکہ اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی بصیرت اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے. داؤد علیہ السلام کی جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے, آپ ون بائی ون اس کو نوٹ کرتے چلے جائیے. پہلی جو یہاں پر شخصیت ہم کو نظر آ رہی ہے کہ ایک بادشاہ ہے اور نبی بھی ہے. اس کے باوجود بھی وہ بادشاہ ایسا ہے سبحان اللہ کہ وہ ہر وقت لوگوں کے لیے اویلیبل ہے, یعنی لوگ اپنے مقدمات کا فیصلہ کرنے اس کے پاس پہنچ سکتے ہیں. تو یہ داؤد علیہ السلام کی شخصیت جو ہمیں نظر آ رہی ہے, کتنی بہترین اعتدال والی شخصیت, سبحان اللہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. ابھی ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں ہم نے پڑھا نا کہ یہ وہ لوگ تھے جن میں کچھ ذاتی صفات اور کمالات تھے ان کے, ان کے اخلاق کی وجہ سے یہ لوگ مشہور ہوئے, ان کی شکر گزاری, ان کی عاجزی, ان کا انصاف. تو بہرحال داؤد علیہ السلام ایک ایسے بادشاہ تھے کہ ان کی بادشاہت نے ان کو لوگوں کے فیصلے کرنے سے نہیں روکا. کہ آج کوئی عدالتیں ایسی ہیں کہ جہاں کا بادشاہ, جہاں کا پریسیڈنٹ, جہاں کا پرائم منسٹر لوگوں کے لیے اویلیبل ہو, کہ لوگوں کے مسائل ہوں تو وہ ان کو حل کرتا ہو. تو ایک بادشاہ کو کیسے ہونا چاہیے اور لوگوں کی رسائی اس تک ہو سکے, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ خلافت اتنی زیادہ پھیل گئی تھی, یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ ڈائریکٹ ان سے ہم کلام ہوتے تھے, ڈائریکٹ بات کرتے تھے, ڈائریکٹ اپنے فیصلے کرواتے تھے. تو ایک ملک کا حکمران اگر ہو تو اس کی شخصیت کیسی ہو, اس کے کیا کام ہیں, کیا ذمہ داریاں ہیں, یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. قرآن سے بڑھ کر تاریخ کو کھولنے والا کوئی اور نہیں, صحیح تاریخ حقیقت جو ہے وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک شخصیت ہمیں داؤد علیہ السلام کی نظر آئی یہاں پر کہ وہ لوگوں کے لیے اویلیبل تھے فیصلہ کروانے کے لیے. اب داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ بھی اپنے اعتبار سے صحیح تھا. روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکریاں اس شخص کو دے دی جائیں جس کا کہ کھیت برباد ہوا ہے. اب سلیمان علیہ السلام بھی وہاں پر تھے اور اس وقت وہ کم عمر تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بات سمجھا دی. اب آگے کی آیت دیکھیے, آیت نمبر 79, ففہمناہ سلیمان وکلن آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا, حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے, اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے. سبحان اللہ, جتنا غور کریں ان آیات میں اتنا کم ہے. پہلے تو آپ شخصیت دیکھیں اور یہ کون لوگ تھے, داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام, یہ بادشاہ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کی, اس کے باوجود آپ دیکھیں گے ان کی شکر گزاری اور عاجزی کا حال آپ دیکھیے. اور یہاں لفظ ففہمناہ آیا ہے, فہم کے پہلے معنی آپ لکھ لیجئے فہمیم, فہم انسان کی اس ذہنی قوت کا نام ہے جس سے وہ کسی بھی چیز کے مطلب کو بہتر طریقے سے جان سکے, عمدگی کے ساتھ کسی چیز کا مطلب وہ اخذ کر لے, اس کو فہم کہتے ہیں. دوسرا معنی اس کا بنتا ہے کسی چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا. اور تیسرا معنی اس کا بنتا ہے کلام سنتے ہی معنی کو جان لینا. تو ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں ہم, ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اس کورس کا نام کیا ہے, اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہی کیا ہے, فہم قرآن انسٹیٹیوٹ. یعنی قرآن جب ہمارے سامنے پڑھا جائے یا قرآن کی آیت ہمارے سامنے تلاوت کی جائے تو پھر ہمارا حال کیا ہونا چاہیے کہ ہم آیات سنتے ہی اس کے معنی کو جان لیں, اس قدر ہمارے اندر فہم آ جائے انشاءاللہ کہ ہمیں کوئی ترجمے والے قرآن کی یا ترجمے کی ضرورت ہی نہ رہے, ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب ڈائریکٹ سمجھ سکیں. تو کیا معنی آپ نے لکھے, انسان کی اس ذہنی قوت کا نام ہے جس سے وہ مطلب کو بہتر طریقے سے جان لیتا ہے یا عمدگی کے ساتھ اس کا معنی اخذ کر لیتا ہے, یا پھر کسی چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا, یا کلام سنتے ہی معنی کو جان لینا, یہ فہم ہے. امام ابن تیمیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, سنا ہے, بہت ہی مشہور مفسر گزرے ہیں. صرف مفسر ہی نہیں تھے, مفسر، مدرس، مقرر، فقیح، محدث اور جو کچھ آپ ان کے آگے لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہر فن مولت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر فیلڈ میں مہارت دی تھی. ماشاءاللہ ہر چیز میں آگے تھے. فقیح بھی تھے، محدث بھی تھے، مقرر بھی تھے، دائی بھی تھے، اور دین کے سلسلے میں جو انہوں نے صحیح اور کوشش کی جس کی بنا پر ان کے اوپر بہت سارے ان کو مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑا اور مصیبتیں جھیلنی پڑی، جیل بھی جانا پڑا، جیل میں سب طرح سے ان کا ناطقہ بند کر دیا گیا. بہرحال ان پر اپنی ان کی ایک الگ ہی ہسٹری ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی چاہا موقع دیا تو ہم ضرور ان کی ہسٹری پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم کو اس سے موٹیویشن ملے انشاءاللہ. تو بہرحال امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ چیز ان کو سمجھ میں آ جائے تو وہ تنہائی تلاش کرتے، یعنی کسی تنہائی میں ایسے گوشے میں چلے جاتے اور دعا کرتے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم سکھا دے، مجھے بھی بتا دے، مجھے بھی وہ جانکاری حاصل ہو جائے. یا مفہم السلیمان فہمنی، اے سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والے مجھے بھی اس کا مفہوم سمجھا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ فہم عطا کر. فہم، ہم کہتے ہیں نا اردو میں لفظ بہت استعمال کرتے ہیں ہم، فہم اور فراست، تو یہ وہی فہم ہوتا ہے کہ آپ بات کی تہ تک پہنچ جائیں، آپ بر وقت معاملے کو سمجھ جائیں تاکہ آپ کو اس کو سلجھانا آئے. تو کلام سنتے ہی معنی کو جان لینا یہ فہم ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم دیا. سلیمان علیہ السلام اس وقت بالکل نوجوان تھے، بلکہ ہو سکتا ہے اس عمر کو بھی نہ پہنچے ہو کہ جس میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکمت اور علم ہم نے دونوں کو بھی دیا تھا، لیکن اس وقت یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. اور سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کیا، اب آپ دیکھیں. جب سلیمان علیہ السلام چونکہ وہیں پر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، فیصلہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا، کیونکہ اس میں دراصل ایک طرح سے یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ بکریاں جو تھیں تو بکریوں والا بکریوں سے محروم ہو رہا تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں، وہ ان سے فائدہ اٹھائے، وہ ان کا دودھ دھوئے، ان کے چارے کے لیے خرچ کرے، اور جو بھی فائدہ ہے بکریوں سے اٹھائے ان کا اون استعمال کرے، اور کھیتی بکریوں والے کو دے دی جائے، بکریوں والے کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ کھیتی کی دیکھ بھال کرے، آب پاشی کرے اور اسے صحیح کرے. جب کھیتی اس حال میں آ جائے جو بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی، تو کھیتی کھیتی والے کو اور بکریاں بکریوں والے کو واپس کر دی جائیں. اب دیکھا جائے تو پہلے فیصلے کے مقابلے میں دوسرا فیصلہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر تھا کہ اس میں کوئی اپنی چیز سے محروم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ پہلے فیصلے میں کیا تھا کہ بکریوں والا اپنی بکریوں سے محروم کر دیا گیا تھا. فیصلہ دونوں نے کیا اور دونوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے دونوں کو، یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، دونوں کو علم اور حکمت سے نوازا تھا. داؤد علیہ السلام بھی پیغمبر تھے اور حکمراں تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ علم اور حکمت دی تھی. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام چھوٹے ہونے کے باوجود انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، یعنی زیادہ بہتر فیصلہ کیا. حالانکہ داؤد علیہ السلام کا بھی فیصلہ غلط نہیں تھا، لیکن زیادہ بہتر فیصلہ سلیمان علیہ السلام کا تھا. اب یہاں پر جب سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا تو داؤد علیہ السلام نے ان کے فیصلے کو مان لیا. ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام حالانکہ بچے ہی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی داؤد علیہ السلام کے فیصلوں میں وہ شامل رہا کرتے تھے. تو ایک بہت بڑی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم اپنے جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے بچے ہیں، ٹین ایجرز، جب وہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ہم ضرور ان کو شریک مشورہ رکھیں. یقین جانیے بعض اوقات اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بچے آپ کے ساتھ شریک رہتے ہیں تو وہ آپ کو آپ سے بہتر بات بتا سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک ٹرینڈ سا چل گیا ہے کہ اچھا بچے اگر ذرا سی کوئی بات کر لیں یا انوالو ہو جائیں بیچ میں، ہم ان کو آنکھیں دکھانے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا تمہاری یہ ہمت کہ بڑوں کے بیچ میں بولو گے. اور پہلی بات تو ہم بچوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ان سے کوئی اہم بات کہیں. اگر کر بھی لیں اور بچے بےچارے کچھ بول دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا بڑوں کو سکھاؤ گے کیا، ایسے ہی کہتے ہیں نا ہم، تمہیں کیا معلوم، ہم نے یہ بال دھوپ میں تو سفید نہیں کیے، ہم زیادہ جانتے ہیں یا تم زیادہ جانتے ہو، اسی طرح کی بات کرتے ہیں نا ہم. تو بچوں کو ضرور شامل مشورہ رکھیں. ہو سکتا ہے بچے آپ کو آپ سے بہتر مشورہ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس چیز کا تجربہ ان کو ہوا ہو وہ آپ کو نہ ہوا ہو. بعض اوقات کچھ چیزوں میں ہماری عمر ہو جاتی ہے بڑی، لیکن ہم کو تجربات نہیں ہوئے ہوتے، اور بعض اوقات بچوں کو کم عمری میں وہ تجربات ہو جاتے ہیں. تو وہ ہم سے بہتر مشورہ بھی دے سکتے ہیں. اور دوسری سب سے اہم بات جو ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ داؤد علیہ السلام خود حکمران تھے, نبی تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے کے فیصلے کو مان لیا, کنسیڈر کیا, اپنے فیصلے سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا, یعنی جو خود فیصلہ کیا تھا اسے رد کر دیا, اس سے خود دستبردار ہو گئے, اور جو بیٹے کا فیصلہ تھا اس کو قبول کر لیا. آپ دیکھیں کتنی بڑائی. یہ ہوتا ہے یعنی بحیثیت والد, بحیثیت پیغمبر, بحیثیت حکمراں. ہر طرح سے آپ دیکھیں ایک مثال, یعنی قرآن تو بات ہی کرتا ہے لوگوں کی. قرآن اس میں فی ہی ذکرکم, اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. اس میں تو آپ دیکھیں نا کہ پوری فیملی لائف ہے اس کے اندر. کوئی نبی آپ دیکھ لیجئے, ہر نبی کا ذکر کیا گیا ہے اور ہر نبی کے ساتھ بیوی اور بچوں کا ذکر ضرور کیا گیا ہے. تو سارے نبی کون تھے؟ انسان ہی تھے, وہ ہماری ہی طرح تھے انسان. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا تھا, ان کو نبوت سے سرفراز کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, لیکن تھے بہرحال وہ انسان ہی. تو آپ قرآن کھولیے تو صحیح, آپ کو اس میں اپنا ہی ذکر ملے گا, آپ کو اپنے ہی معاملات ملیں گے. یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں, کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں نا. اور یقین جانیے بچے اتنا اچھا مشورہ دیتے ہیں بعض اوقات کہ دل اندر سے قائل ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے اچھے ہیں ماشاءاللہ. بعض اوقات ہم بڑے لوگ کسی بات میں جلدی کر جاتے ہیں, اور بعض اوقات زچ ہو کر کبھی کبھی اس طرح کا ہم جملہ کہہ دیتے کہ اچھا ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے, اب آئندہ ہم ان سے بات ہی نہیں کریں گے, یا آئندہ ہم ان کے گھر ہی نہیں جائیں گے. لیکن بچے ماشاءاللہ اتنے اچھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کسی ایک پرسن کی وجہ سے سب کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا. اتنے سادہ دل ہوتے ہیں بچے ماشاءاللہ. تو یہ بچوں سے ہم کو ضرور مشورہ لینا چاہیے, ان کو شامل مشورہ رکھنا چاہیے. اور ان کو ہم بچے بچے کہہ کر ہم ان کو اتنا چھوٹا بنا دیتے ہیں کہ پھر اس کی وجہ سے ہمارے بچوں میں قوت فیصلہ بھی نہیں آ پاتی. آپ کو یاد ہوگا صحابہ یا صحابیت کا حال کیا تھا, کہ وہ اللہ کے رسول کی مجلسوں میں اپنے بچوں کو تک لے جایا کرتی تھیں صحابیات. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر کو کتنی بچپن سے اللہ کے رسول کی مجلس میں لے جایا کرتے تھے. صحابیات پہاڑوں پر بٹھا دیتی تھیں بچوں کو جنگ کے میدان کے سامنے, تاکہ وہ لوگ جنگ دیکھیں, تاکہ سیکھ سکیں. اور ہم بچوں کو پہلے ہی کمزور بنا کر رکھ دیتے ہیں کہ اچھا نہیں ہمارا بچہ ڈر جائے گا. قربانی تک کو ہم دیکھنے نہیں دیتے بچوں کو کہ اچھا ہمارے بچے پر کیا اثر پڑے گا, جانور کو ذبح ہوتے دیکھے گا تو جو بچے چھپکلیوں سے ڈرنے لگے اور جانور تک ذبح نہ کر سکیں, بھلا وہ کیا اللہ کے دین کی راہ میں کوئی جد و جہد کر سکیں گے. تو ہم انکریج کریں بچوں کو آگے بڑھائیں. تو داؤد علیہ السلام کی ایک اور صفت ہم کو معلوم ہوئی. پہلی صفت تو کیا تھی کہ وہ اویلیبل تھے عوام کے لیے, عوام کو کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا ان کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے, جانے کے لیے, مقدمے کے لیے. دوسری بات ہم کو پتہ چلی کہ خود ایک نبی تھے, خود حکمران تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے کے فیصلے کو قبول کر لیا. تو بعض اوقات ہمارے فیصلے غلط ہوتے ہیں, ہم کو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو واپس لے لینا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ہماری عزت میں کمی نہیں آ جائے گی. اگر ہمارے بچوں نے ہم کو بہتر مشورہ دے دیا تو ہم اسے قبول کر لیں. بعض اوقات لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں ہم, یا کچھ اور بھی ہوتا رہتا ہے مسئلہ. بچے اگر مشورہ دیتے کہ اچھا فلاں جگہ اچھی لڑکی ہے, فلاں جگہ جانا چاہیے, اس میں کیا قباحت ہے؟ لیکن ہمیں یہ بات صحیح نہیں لگتی کہ اچھا جہاں اس نے کہا ہے, بچے نے کہا ہے, وہاں تو بالکل بھی نہیں جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارا معاملہ. تو نہیں, بچوں کو بھی ہمیں اہمیت دینی چاہیے. تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ پسند کیا گیا اور اسی کو قبول کیا گیا. قرطبی میں یا فتح القدیر میں یہ تفصیل موجود ہے پوری, باقاعدہ حدیث میں ہم کو اس کا ذکر نہیں ملتا ہے, لیکن چونکہ یہ اس سے بالکل قرآن سے ملتا جلتا لگ رہا ہے واقعہ, اس لیے ہم اس کو لے لیں گے, اس میں کوئی مشکل نہیں. ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے مجتہد کے بارے میں یا قاضی کے بارے میں, ویسے تو ہم کو اور بھی احادیث ملتی ہیں, لیکن ایک جو خاص حدیث ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اگر مجتہد سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو بہرحال اس کے باوجود بھی ایک اجر اس کو ضرور ملے گا, اور اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. ٹھیک ہے, ایک اجر کیوں ملے گا؟ کہ اس نے کوشش کی, جد و جہد کی. ہاں لیکن ایک اور حدیث میں جو ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں, ایک جنتی اور دو جہنمی. جنتی وہ قاضی ہے جو حق کو پہچان جائے تو اس کے مطابق فیصلہ دے, مگر جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود خلاف حق فیصلہ دے تو وہ جہنمی ہے. اور اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جائے. یہ صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے, اور جو پہلے والی حدیث پڑھی تھی وہ بھی دراصل اسی طرح سے ہے, ملتی جلتی. بخاری میں عمرو بن العاص اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران و اذا اجتهدنا خطا فله اجر. اگر حاکم اپنی حد تک فیصلہ کرنے کی پوری کوشش کرے تو صحیح فیصلے کرنے کی صورت میں اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور غلط فیصلہ کرنے کی صورت میں اکھیرا اجر. تو یہ بات ہم کو ملتی ہے. بہرحال جب اگر اللہ تعالی نے ہمیں کوئی اس طرح کی ذمہ داری پر رکھا ہے، کوئی عہدے پر، یا آپ خاندان کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، آپ کے سامنے کوئی مقدمہ پیش کیا جائے یا کوئی معاملہ رکھا جائے، تو حق کے ساتھ اس کو صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کیجئے جو سامنے آپ کو قرائن نظر آ رہے ہیں. ہاں، اتفاق سے غلطی ہو جاتی ہے کسی لاعلمی کی بنا پر، تو کوئی پکڑ یا پوچھ نہیں ہوگی، لیکن آپ کے سامنے سب چیزیں واضح موجود ہے کہ کون ظالم کون مظلوم، سر ایویڈنس آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا جھکاؤ، ذاتی جھکاؤ کسی اور کی طرف ہے اور آپ اس بنا پر فیصلہ دیتے ہیں، تو پھر یہ درست نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فہم دیا، اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے. اور یہی وہ خاص معجزہ ہے کہ داؤد علیہ السلام، کہا جاتا ہے کہ اپنے گھوڑے کی وہ زین کستے اور اتنی دیر میں وہ زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے جو کہ مناجات کا مجموعہ تھا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پرسوز، اتنی خوشگوار آواز دی تھی کہ جب وہ تسبیح کرنے لگتے تھے تو آپ کے ساتھ پرندے اور پہاڑ اور شجر سب مل جاتے تھے. اور یہی معجزہ ہے، کیونکہ فتح القدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اصل معجزہ تو یہی ہے کہ پرندے آپ کا ساتھ دیتے، پہاڑ بولنے لگتے، شجر بولنے لگتے. تو یہی اصل معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ کرنے والے ہم ہی تھے. تو یہی تو دراصل معجزہ ہے. یہ بات نہیں ہے کہ پہاڑ گونجتے تھے، بلکہ پہاڑ خود تسبیح پڑھتے تھے، کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ہاتھ میں مٹھی میں لے کر فرمایا تھا کہ تم سن رہے ہو ان کی آواز؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے فرمایا یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، ان میں بھن بناہٹ کسی آواز آ رہی تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ نور میں بھی ہم پڑھیں گے کہ کل قد علیم صلاتہ و تسبیحہ ہو، کہ ہر جو بھی دنیا میں جو کائنات میں چیزیں ہیں، وہ ہر کوئی اپنی صلات، اپنی نماز کا اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ چرین پرین، پہاڑ، شجر سب ان کا ساتھ دیتے تھے. ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے بیٹھے تھے، ان کی خوشلحانی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ رک گئے اور آپ وہاں ٹھہر کر ان کا قرآن سننے لگے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو، یعنی ابو موسیٰ شریع کو، لہن داؤدی میں سے حصہ دیا گیا ہے. تو دل چاہتا ہے نا کہ ہم داؤد علیہ السلام کی وہ تلاوت سنیں، کس طرح سے وہ پرسوز آواز میں کرتے ہوں گے. اور آج بھی واقعی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیتا ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں وہ، تو ایسے لگتا ہے کہ بس گویا کہ ہم سنتے چلے جائیں. اور بعض اوقات تو دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا شاید جنت میں اسی طرح سے ہمیں دلی سکون حاصل ہوگا جیسے تلاوت سنتے وقت ہمیں حاصل ہوتا ہے. کسی کی تلاوت اتنی پرسوز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں وہ تاثیر دے، ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم بھی قرآن کو خوشلحانی کے ساتھ پڑھ سکیں. تو پرندے، پہاڑ سب داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. آیت نمبر 80، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَعْثِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ یہ ایک اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی، داؤد علیہ السلام کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، اور اسی لوہے کی وجہ سے وہ جنگی لباس بنایا کرتے تھے، لوہے کی زرہیں بنایا کرتے تھے یا تیار کروایا کرتے تھے. کیونکہ یہ جو لوہے کی زرہیں تھیں یا لوہے کا لباس تھا، یہ دراصل جنگوں میں کام آتا تھا. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں بنتی تھیں، لیکن وہ سادہ اور بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں. داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار حلقے والی زرہیں بنائی. یہ ابن کثیر میں موجود ہے یہ بات. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ، پرندے مسخر کر دیے تھے، اور اسی طرح سے لوہے کو بھی ان کے لیے نرم فرما دیا تھا، جس کی بنا پر لوہے کی صنعت کاری بہت زیادہ عام ہوئی. کچھ راوی یہ بھی بتاتے ہیں، تاریخی آثار جو سامنے نظر آتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 1000 سال قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے، زرہ کا استعمال قوموں میں نہیں ہوتا تھا. کوئی تاریخ میں یہ روایت نہیں ملتی ہے. اس کے بعد خود کا استعمال شروع ہوا، اور بہت سی دوسری چیزیں بھی استعمال ہونے لگی، یہاں تک کہ سکندر اعظم کے عہد میں یونانی اور ایرانی وہ لوگ اس طرح سے جنگ میں لباس پہن کر آتے کہ گویا کہ پورا لوہے کا لباس انہوں نے پہنا ہوتا تھا. اور داؤد علیہ السلام کے دور میں اس سنت کو بہت زیادہ رواج ملا، اس کو فروغ دیا گیا، کیونکہ سورہ سبا میں بھی ہم پڑھیں گے آگے کہ لوہے کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ خود داؤد علیہ السلام بناتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے طریقے بتا دیے گئے ہوں کہ لوہا کس طرح سے نرم ہوگا اور کس طرح سے اس کو بنایا جائے گا، کیونکہ اکیلے داؤد علیہ السلام تو اتنی زرہیں نہیں بنا سکتے تھے یا نہ لباس بنا سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم عطا کیا تھا جس کی بنا پر وہ بنوانے لگاتے تھے. کیونکہ آگے ہم کو ملتا ہے ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ہدایت کی تھی کہ پوری پوری زرہیں بنا اور ٹھیک اندازے سے کڑیاں جوڑ. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو لوہے کے استعمال پر ایک طرح سے قدرت عطا فرمائی، اور خاص طور سے جنگی مقاصد کے لیے زرہ سازی میں. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ ذکر. اور یہ سب کس لیے تھا؟ فہل انتم شاکرون، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم شکر گزار بندے بنتے ہو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کی صفت ہی خاص بتائی گئی کہ وہ شکر گزار بندے تھے. ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وکنا بکل شیء عالمین. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. اب سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ سبا میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. ولی سلیمان الریح غدوہ شہر و رواحہ شہر. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ایک مہینے کی راہ تک اس کا چلنا صبح کو اور ایک مہینے کی راہ تک اس کا چلنا شام کو. سبحان اللہ، آپ سوچیں ذرا کہ کیسی کیسی نعمتیں، کیسی کیسی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا اپنے بندوں کو. پھر ایک جگہ اور ہم کو ملتا ہے سورہ سواد میں، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ يَشَاءُ. بس ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے بسہولت چلتی تھی جدھر وہ جانا چاہتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا گیا تھا. اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام، چونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں بحری بیڑے کو بہت زیادہ فروغ ملا، اور جو تجارتی سفر تھے وہ بحری جہازوں سے ہوتے تھے اس زمانے میں، تو جدھر وہ بزنس کرنا چاہتے تھے، جدھر ان کے بحری جہاز جاتے ادھر ہوا چلتی تھی، یعنی کیونکہ کشتیوں کا چلنا ہوا پر ڈپینڈ ہے، تو جس تیزی سے وہ اگر لے جانا چاہتے تو ادھر کشتیاں تیزی سے چلی جاتی، اور جدھر وہ سفر کرنا چاہتے ادھر بسہولت سفر کیا جا سکتا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہمیشہ ان کی مرضی کے مطابق بعد موافق ملتی تھی اور واپسی پر بھی. تو کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک تک، جیسے کہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور سلطنت میں یمن اور دوسرے جو ممالک تھے، بحر روم کی بندرگاہیں وغیرہ، ان سب پر اپنا جہاز یہ بحری بیڑا بھیجا تھا، بلکہ مغربی ممالک میں بھی ان کا یہ جہاز یہ جو بھی تھا بحری بیڑا چلتا تھا. اور یہ بات بھی ابھی ثابت ہوئی ہے تحقیق سے کہ کہا جاتا ہے کہ اسیون جابر میں ان کے زمانے کی جو عظیم الشان بھٹی ملی ہے اس کے مقابلے کی کوئی بھٹی اس وقت ایشیا کے ممالک میں کہیں موجود نہیں تھی. آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں خام لوہا اور تانبا لایا جاتا تھا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں استعمال کیا جاتا تھا. تو یہ قرآن کی اس آیت پر ہم کو روشنی مزید ملتی ہے جو سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آئی ہے کہ اصل نہ لہو عین القطر، کہ ہم نے اس کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا. تو آپ یہ بات ساری نظر میں رکھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزوں سے ان کو نوازا تھا، کہ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا گیا، پھر جن ان کے قبضے میں تھے ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ شجر اور پرندے ان کی تصویر کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. آپ ذرا سوچیں کہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ بندے کیسے تھے؟ شکر گزار بندے تھے. تو ایک جو واضح بات ہم کو ان آیات سے پتہ چلتی ہے کہ جب نعمتوں کا ملنا زیادہ، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ میرا بندہ آیا شکر گزار بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. اور شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انسان زبان ہی سے بس شکر ہے اللہ کرتا رہے، نہیں، بلکہ اس کے عمل سے، اس کے تمام زندگی کے طور طریقوں سے یہ بات واضح ہو کہ واقعی میں وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ اگر آج ہم کو کچھ نعمتیں ملی ہیں، جو بھی ہمارے استطاعت کے مطابق، جو بھی صلاحیتیں، جو نعمتیں ہم کو دی گئی ہیں، تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں یا نہیں۔ اور شکر گزاری تینوں طریقے سے ہوتی ہے، زبان سے، قلب سے، عمل سے۔ جب قلب میں احساس ہوگا، اس کا اظہار یقیناً زبان پر ہوگا، اور جب زبان پر اظہار ہوگا تو یقیناً وہ زبان کی بات عمل میں ڈھل جائے گی۔ اور عملی شکر یہی ہے کہ اللہ کی دی گئی صلاحیتوں کو، اس کی نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جائے، اللہ کے بندوں کے لیے مزید آسانی پیدا کی جائے، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی راہ میں لگایا جائے، یہ ہے اصل شکر۔ تو ہم میں سے ہر کوئی اپنا احتساب کرے کہ ہمیں کیا نعمتیں اللہ تعالی نے دی ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اچھا ٹھیک ہے، صرف مال و دولت ہی نہ دیکھیں، خوبصورتی ہی نہ دیکھیں۔ ایک شخص تھا، جیسے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور وہ چھوٹی سی کہانی بہت اچھی لگتی ہے، وہ واقعہ مائل خیر آبادی نے اپنی کتاب میں اسے کوٹ کیا تھا، سمجھانے کے لیے ہی کیا تھا، کہ ایک فقیر آتا ہے اور کسی کار والے سے مانگتا ہے، اور اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم کو تو اللہ تعالیٰ نے کار دیا، تم مجھے کچھ بھی نہیں دے رہے ہو۔ تو وہ کار والا کہتا ہے کہ اچھا تم مجھے اپنا ایک پاؤں دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں۔ تو وہ فقیر فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے کار سے، کہتا ہے کہ اچھا میں اپنا پیر کیسے دے دوں تمہیں، وہ تو میں کسی بھی حال میں نہیں دوں گا۔ کار والا کہتا ہے اچھا ایک ہاتھ دے دو، میں تمہیں اس کے بھی پیسے دے دوں گا، اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ تو وہ فقیر اور پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں کیسے اپنا ہاتھ دے دوں، میں تو خود پھر ٹنڈا بن جاؤں گا۔ تو کار والا اپنی کار کا دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے فقیر کہ اس کا ایک ہاتھ بھی نہیں ہوتا، ایک پیر بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ کار والا فقیر سے کہتا ہے کہ تم کو تو کتنا اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، تم تو مجھ سے زیادہ مالدار ہو، میرے پاس تو ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، تم کو تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی دیے ہیں، پیر بھی دیے، تم ان سے محنت سے کما سکتے ہو۔ تو اگر انسان سوچے تو اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہو کہ میرے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، کچھ نہیں بھی ہے، مال و دولت، ظاہری چیزیں، تو کم از کم الحمدللہ میرے پاس آنکھیں تو ہیں، ہاتھ تو ہے، پیر تو ہے، اسی پر وہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی بجا لائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ نعمتوں کے دینے کے بعد بندے شکر گزار بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں۔ آیت نمبر 82، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا، جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ شیاطین میں سے مطلب جو شیاطین جن ہوتے ہیں، یا جنوں میں سے جو ہوتے ہیں، تو جنوں کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور سورۃ سبا میں اس کی مزید ہم کو تفصیل ملے گی۔ اور جنوں میں سے ایسے جن ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیے تھے، جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور جو ہمارے حکم سے کوئی ان میں سے انحراف کرتا تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے جیسے وہ چاہتا قصر اور مجسمے اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور بھاری جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وفات دے دی، تو ان جنوں کو اس کی موت پر مطلع کرنے والی کوئی چیز نہ تھی مگر زمین کا کیڑا، جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب وہ گر پڑا تو جنوں کو پتا چل گیا کہ اگر وہ واقعی غیب داں ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں اتنی مدت تک مبتلا نہ رہتے۔ تو اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو شیاطین تھے، سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ان سے مختلف قسم کی خدمات لیتے تھے، کیونکہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ جنوں کو بھی اپنا معبود سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جن غیب کی خبر رکھتے ہیں۔ تو یہاں بتایا ہی گیا ہے کہ جن غیب کی خبر نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اگر غیب کی خبر رکھتے ہوتے تو ان کو سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر ہو جاتی، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے، اور وہ اپنا کام کرتے رہے۔ شیاطین سلیمان علیہ السلام کی خدمت پر مامور تھے، اور سلیمان علیہ السلام جس طرح چاہتے ان سے کام لیتے تھے۔ اور قرآن ہمیں واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہ شیاطین عمارتیں بناتے، اور جو بھی کام سلیمان علیہ السلام ان کے سپرد کرتے وہ اس کو کرتے رہتے تھے۔ تب اگر انسان سوچ لے کہ آج اگر انسان بڑی بڑی عمارتیں بنا رہا ہے تو وہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہم سب جانتے ہیں اہرام مصر ہمارے سامنے ہیں، یہ اس زمانے کی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں جب ہم سمجھتے ہیں ہمارے حساب سے کہ کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ اور آج فلک شگاف عمارتیں بنا کر انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے کہ اچھا ہم جیسا کوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے کسی ایک جن یا فرشتے سے اس سے بڑے بڑے کام کروا لے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ جن اور شیاطین کو صرف سلیمان علیہ السلام کی خدمت پر لگا دیا تھا کہ جو چاہیں سلیمان علیہ السلام ان سے کام کرواتے رہیں۔ تو تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے، اور خاص بات ان کی یہ تھی کہ یہ شکر گزار بندے تھے، تکبر نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی. آیت 83، وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. اور یہی ہوشمندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی، یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی کو اس کی نہیں اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے. سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام ان کی جو خاص خصوصیت ہی بتائی گئی وہ یہ تھی کہ وہ صبر والے تھے، بہت زیادہ صبر تھا ان کے اندر، شکر گزاری تھی. ان کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کون سی سرزمین پر آئے تھے، خیر ہم کو اس سے کوئی اتنا خاص واسطہ نہیں ہے کہ کس سرزمین پر آئے تھے، اصل تو چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو انبیاء کرام کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، ان کا اخلاق، ان کا کردار، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں بخشی تھیں، ان کا صبر، وہ سب بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 83 سے جو انبیاء کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں، ایوب علیہ السلام اور آگے بھی جن کا ہم پڑھیں گے، ذلکفل، یہ وہ انبیاء تھے یا ان انبیاء کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو صبر کی سب سے اعلیٰ مثال تھے، یعنی اعلیٰ ترین مثال انہوں نے پیش کی یا قائم کی صبر کی. پہلے جو دو انبیاء ہم جن کا ذکر ہم نے پڑھا، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، وہ شکر کی اعلیٰ مثال تھے، اور یہاں پر صبر میں سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوب زیادہ دولت اور ثروت سے نوازا تھا، ایک ملک کا بڑا حصہ آپ کو دیا تھا، کثرت اہل و عیال اور ایک بڑے خاندان سے آپ نوازے گئے تھے. کچھ روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، لیکن یہ واللہ عالم کہاں تک درست ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، 7000 بھیڑیں، 3000 اونٹ، 1000 بیل اور 500 گدھے تھے جو آپ کو دیے گئے تھے، اس کے علاوہ نوکر چاکر الگ تھے. لیکن آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، یعنی شکر گزار بندے تھے، اور بدی کے قریب بھی نہ جاتے تھے. پھر آزمائش آئی، ان کے مویشی لوٹ لیے گئے، تمام نوکر چاکر قتل کر دیے گئے، اولاد مر گئی، اور زندگی کی خوشحالیوں میں سے کوئی چیز باقی نہ بچی. اب یہ اتنے سارے بیک وقت آپ کو دیکھا جائے تو انسانیہ سے آپ گزرے، لیکن اس کے باوجود بھی ایوب علیہ السلام کی زبان پر ہر وقت کلمہ صبر اور شکر ہی رہتا، اس کے علاوہ کوئی جملہ نہ نکلتا. کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ سجدے میں گرے رہتے، اور سجدے میں گر کر یہ کہا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے برہنہ پیدا کیا تھا اور دنیا سے میں برہنہ ہی جاؤں گا، اے اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے مجھے دیا وہ واپس لے لیا، اسی کے نام کی ساری پاکیاں ہیں، سب کچھ جا چکا تو صرف جسم کی تندرستی باقی ہے. لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ ان کو کچھ بیماری لگ گئی، اور اس بیماری میں بھی انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر شاہانہ، اس قدر بہترین، اس قدر شکر گزار اور اس قدر صبر والا بیان ہے ایوب علیہ السلام کا، کہ کوئی شکایت نہیں کرتے، اپنی بیماری کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، بس کچھ نہیں. وہ ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میری بیماری کو دور کر دے، بلکہ بیماری کا ذکر کر دیا اور کہا کہ تو ہی ارحم الراحمین ہے، تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے. تو دعا کا یہ انداز اس قدر لطیف اور خوبصورت ہے کہ ہمیں خود ہی ایوب علیہ السلام کی شخصیت کا ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی خوبصورت شخصیت کے مالک ہوں گے، صبر والے، صبر کے پیکر. اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تو ارحم الراحمین ہے، آگے کوئی شکوا، کوئی شکایت نہیں، کوئی عرض مدعا نہیں، کسی چیز کا مطالبہ نہیں. اور اس دعا کے انداز میں ایسی شان نظر آتی ہے جیسے کوئی انتہائی صابر، قانع اور شریف اور خوددار اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہو، کسی نہایت ہی کریم النفس ہستی کے سامنے بس اتنا کہہ کر رہ جائے کہ میں بھوکا ہوں اور آپ فیاض ہیں، آگے کچھ اس کی زبان سے نہ نکل سکے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنی تکلیف کا ذکر کر رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں، لیکن مانگتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف دور کر دے. تو جیسے کوئی بھوکا شخص ہو اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی فیاض ہے اور میں بھوکا ہوں اور آگے کچھ نہیں، سورہ سواد میں بھی ہم کو ذکر ملے گا، وہاں پر کہا گیا اور خود بے رجلی کا حاضہ مختصل بارد و شرابن، اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا پانی موجود ہے نہانے کو اور پینے کو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر پاؤں مارتے ہی اللہ نے ان کے لیے ایک قدرتی چشمہ جاری کر دیا، جس کے پانی میں خاصیت تھی کہ اس کے غسل سے یا اس کو پینے سے ان کی بیماری دور ہو گئی۔ تو یہ اس علاج کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کو کوئی سخت جلدی بیماری ہو گئی تھی۔ ویسے ہم کو حدیث سے کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اور یہاں پر اس بیان سے لگتا ہے کہ شاید کوئی جسم پر ان کی کوئی بیماری یا کچھ پھوڑے وغیرہ نکل آئے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو قرآن اس قصے میں دراصل ایوب علیہ السلام کو ایک شان سے ان کے صبر کو سراہتا ہے، ان کے صبر کی ایک تصویر پیش کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، جو عبادت گزار بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا تھا، ان کے اوپر مشکلات بھی آئیں، مصائب سے ان کو گزرنا پڑا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی ناشکری نہیں کی، کبھی شکایتیں نہیں کی، کبھی اپنی شکایتوں کے دفتر نہیں کھولے، نہ لوگوں کے سامنے نہ اللہ کے سامنے۔ کیسے شکر گزار بندے تھے وہ، کیسے صابر تھے، کیسے شاکر تھے۔ اور آج کا انسان ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان ذرا سی اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، ذرا سی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہمتن فریاد بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، بس سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر تو مصیبت کسی پر نہیں آئی، بار بار اس کی زبان سے یہ فقرے ادا ہوتے رہتے ہیں، نابود ہو وہ دن جس میں میں پیدا ہوا، میں پہلے ہی مر کیوں نہ گیا، میں نے پیٹ سے نکلتے ہی کیوں نہ جان دے دی۔ بار بار وہ اللہ کے آگے شکایتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگتا ہے، کہتے ہیں کہ فلاں سب تو مزے اڑا رہے ہیں، فلاں سب تو چین اور سکون میں ہے، مجھے ہی تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، سب مشکلات مجھے پر کیوں آتی ہیں، کیا میں نے کوئی گناہ کیا تھا، یہ میرا گناہ کیا اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا مجھے دنیا میں مل رہی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے کہنے لگتے ہیں۔ تو یہ جملے کس بات کی نشانی ہے؟ جو آپ کے حق میں فیصلہ چاہا آپ اس کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جو نیک شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا میں تو نیک ہوں، میں تو متقی ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، پھر مجھ پر کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں؟ تو نیک ہونا، متقی ہونا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی آزمائش یا پریشانیاں نہ آئیں۔ انبیاء کرام سے بڑھ کر نیک اور متقی کون ہوتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کون ہو سکتا تھا؟ بھلا آپ بتائیں، اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ابھی ہم پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا، امتن قانتن کا ان کو لقب دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان پر تو ابتلا اور آزمائشوں کا ایک دور تھا، سمجھے ان سے بڑھ کر تو آزمائشیں کسی پر بھی نہیں آئی ہوں گی۔ پھر ایوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ پورا خاندان، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ باقی نہ رہا، صرف بیوی تھی بتایا جاتا ہے ان کے ساتھ، بس اور کوئی نہیں، سارے بچے ختم ہو گئے، نوکر چاکر ختم ہو گئے، دولت ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کا صبر اور شکر گزاری دیکھیں۔ تو ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، تمام انبیاء کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان پر کیسی کیسی مشکلات آئیں، کس طرح سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ہے مثال اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دنیا میں دینا تھا وہ بھی دیا، اس سے جو پہلے تھا اس سے بڑھ چڑھ کر دیا، جیسے یہاں پر فرمایا گیا نا، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی کو نہیں دیا، اس کو واپس نہیں دیا، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ وإسماعيل وإدريس وذو الكفل كل من الصابرين، اور یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کو دی کہ سب صابر لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے اور ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کی خصوصیت بھی صبر بتائی گئی ہے۔ ذوالکفل قرآن میں تقریباً دو جگہ یہ نام ہم کو ملتا ہے، لیکن ان کی کوئی تفصیل ہم کو نہیں ملتی۔ جو نام کے معنی بتائے گئے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے صاحب نصیب، اخلاقی بزرگی اور ثواب آخرت کے لحاظ سے صاحب نصیب۔ کچھ پرانے جو صحیفے ہیں ان میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی اخلاق والے، بہت نیک تھے، اور چونکہ یہاں پر تمام نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے تو زیادہ اغلب گمان یہی ہے کہ یہ بھی نبی تھے، ورنہ ان کے بارے میں اختلافات ہیں کہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن چونکہ نبیوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی نبی ہی تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت میں ان کو داخل کیا اور یہ سب صالحین میں سے تھے. وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا, یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے. آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا, نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات, نہیں ہے کوئی رب مگر تو پاک ہے تیری ذات, بے شک میں نے قصور کیا. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی, اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا یہاں پر, اور ان کو ذنون کہا گیا ہے, اور صاحب حوت یعنی مچھلی والے. چونکہ ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا, سورہ صافات میں ہم ان کی مزید تفصیل پڑھیں گے, تو اسی لیے ان کو صاحب حوت کہا گیا. یا نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں اور حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں, آگے ہم اس کا فرق پڑھیں گے انشاءاللہ. چونکہ یہ وقت سے پہلے نکل گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا ہجرت کا, لیکن یہ وقت سے پہلے نکل گئے, لہٰذا اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا, وہاں زندہ سلامت رہے. جب وہاں اس کے پیٹ کے اندھیروں میں ان کو جب محسوس ہوا, تب انہوں نے وہاں دعا کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند آئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. اور یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں پریشانی میں, غم میں, یا کسی بھی وقت, لیکن اکیلے ہم پڑھیں. سوا لاکھ مرتبہ یا سب لوگوں کو جمع کر کے پڑھنا, یہ کہیں سنت سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ یونس علیہ السلام نے بھی اکیلے ہی پڑھی تھی دعا. یہ کتنی دفعہ پڑھی تھی ہمیں نہیں معلوم, ایک دفعہ پڑھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ ایک بھی دفعہ سچے دل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ تعالیٰ پریشانی دور کرے گا, یا ہو سکتا ہے وہ پریشانی دور ہونے کے بجائے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو, وہ ٹل جائے گی. بہرحال دعا کے معاملے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ قبول ہو جائے اسی وقت. تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نجات دی. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور زکریہ علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار, مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اور بہترین وارث تو ہی ہے, بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا, اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. سبحان اللہ, کتنی تعریف بیان کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو ابھی ہم سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں زکریہ علیہ السلام کا ذکر, آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہاں پر اس قصے میں دراصل یہ بات ذہن نشین کرانا ہے کہ سارے نبی محض بندے تھے اور انسان تھے. ان کو جب بھی کوئی مشکلات درپیش ہوتی وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے, وہ خود دینے والے نہیں تھے بلکہ اللہ سے مانگنے والے تھے, وہ خود غیب دان نہیں تھے بلکہ اللہ جاننے والا تھا ہر چیز کا, ان کے ہاتھ میں ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا بلکہ اللہ کو اختیار تھا. وہ اپنے لیے خود اولاد ان کو طلب کرنی تھی تو اس کے لیے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا, تو اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے اولاد کے لیے ہاتھ پھیلائے. یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ایک اولو العزم نبی ہونے کے باوجود جب ان سے کچھ قصور سرزد ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا, پھر وہاں پر انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو زندہ نکال لایا, کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ان کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی, تب بھی انہوں نے مصیبت میں کس کو پکارا, شفا کے لیے کس کے آگے ہاتھ پھیلایا, اللہ تعالیٰ کے آگے. تو خود نبی دوسروں کو شفا دینے والے نہیں تھے بلکہ وہ اللہ سے شفا مانگنے والے تھے. پھر یہ سارے انبیاء توحید کے قائل تھے, اپنی حاجات اللہ کے علاوہ کسی کے آگے بیان نہیں کرتے تھے. یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غیر معمولی طور پر اپنے نبیوں کی مدد کرتا رہا ہے, خواہ وہ کیسی ہی آزمائشوں سے گزرے, کیسی ہی ان کے اوپر مشکلات آئیں, ہر دفعہ اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر اپنے نبیوں کی مدد فرماتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد ضرور فرمائے گا. آج یہ سرداران قریش, کفار مکہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, انہیں کر لینے دیجئے, لیکن مدد اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نبیوں کی اور ان کے ماننے والوں ہی کی کرتا ہے. اور یہ لوگ کیسے تھے, نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے یہ لوگ. تو ہمیں بھی پھر سبق کیا ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے کام سے کام رکھیں، ان ساری مشکلات میں اور جھمیلوں میں نہ پڑیں بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں، وہی چیز ہمارے کام میں آنے والی ہے. والتی احسنت فرجہا فنفقنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یہاں پر اب مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. ہم سب جانتے ہیں مریم علیہ السلام نبی نہیں تھیں، لیکن یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر بہت ساری تکالیف اور پریشانیاں اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور اسپیشل ان کے ساتھ معاملہ ہوا کہ بغیر باپ کے ان کے یہاں بچہ ہوا. تو آدم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ انی خالق مبشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، پس اے فرشتہ جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. اور یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمائی گئی سورہ نساء میں، وہاں پر فرمایا رسول اللہ و کلمتہ القاها الی مریم و روح منہ، کہ اللہ کا رسول اور اس کا فرمان جو مریم کی طرف القا کیا گیا اور اس کی طرف سے ایک روح. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ روح کو پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ اسپیشل ایک معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اسی بنا پر نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے روح پھونکنے کی بات کرتا ہے، یا یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، تو اسی لیے روح کی نسبت اللہ کی طرف اس وجہ سے کی گئی ہے کہ اس کا پھونکا جانا معجزے کے طور پر تھا، ایک غیر معمولی شان رکھتا تھا. اسی لیے آپ کو روح اللہ یا کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں جو ماں بیٹے تھے، یہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک تھے، اور انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کی جائے. اب آگے جو ان سارے انبیاء کا ذکر کر کے جو مضمون بتایا جا رہا ہے یا بیان کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ سارے انبیاء، ان کی تعلیمات، ان کا میسج، ان کا پیغام ایک ہی تھا کہ ایک رب کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو. اللہ تعالیٰ نے جن پیغمبروں کو بھیجا ہے ان پر ایمان لاؤ، ان کی تعلیمات پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پر یقین رکھو. آیت نمبر 92 میں یہی میسج دیا گیا ہے، دیکھتے ہیں. ان ہذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. یعنی سب انسانوں کی حقیقت ایک ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے بھی انسان آئے ہیں وہ سب اللہ کے بندے ہیں، آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے. سب امت ایک ہی ملت تھے. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ سب ایک ہی دین لے کر آئے تھے. اور وہ دین کیا تھا؟ کہ بس صرف ایک اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے پیغمبروں کو مانا جائے. اس کے بعد جتنے مذاہب دنیا میں پھیلتے چلے گئے وہ اس دین میں بگاڑ کا نتیجہ تھے. کسی نے کوئی چیز لے لی، کسی نے کوئی چیز لے لی، کسی نے شرک کیا، کسی نے کچھ کیا، اور بہرحال اپنے اپنے مذہب الگ الگ بنا ڈالے، اور اس طرح سے بے شمار ملتیں وجود میں آ گئیں. تو یہ سوچنا کہ فلاں نبی کا مذہب فلاں تھا اور فلاں مذہب کے بانی فلاں نبی تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے. سارے نبی ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے. یہ جو لوگوں نے آپس میں دین اس طرح سے مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اپنے اپنے الگ الگ مذہب بنا لیے، یہ ان کا خود کا ڈالا ہوا تفرقہ تھا، ایک غلط خیال تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں ہوا، بلکہ یہ انسانوں نے خود ایجاد کیا. اور یہ مختلف لوگوں کا مختلف فرقوں میں بٹ جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے مذہب اتارے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین بھیجا تھا جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر لے کر آئے تھے. اور ان کا مشن، ان کا میسج، ان کی تعلیم یہی تھی کہ صرف ایک رب کی عبادت کرو. یعنی وہ توحید کو لے کر آئے تھے کہ ایک رب کی عبادت کرو، آخرت سے ڈرو، کیونکہ تم سب کو وہاں لوٹ کر جانا ہے اور تم سب کو اپنا حساب دینا ہے. سارے نبیوں کا میسج یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے. امت کا لفظ آیا ہے اور پیچھے بھی ہم امت کا لفظ پڑھ چکے ہیں. تھوڑا سا امت کے معنی کو دیکھ لیجئے. پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا آیت نمبر 73 میں بھی، وہاں پر ائمت یہدون پڑھا تھا ہم نے. وہاں پر بھی اس کو دراصل ایکسپلین کرنا تھا لیکن وقت زیادہ ہو گیا تھا اس لیے رہ گیا تھا. ابھی دیکھ لیتے ہیں. تو امت اور یہ ائمت یا امام یہ سب ایک ہی روٹ سے نکلے ہیں یا امیین. مترادفات القرآن میں اس کی بہت اچھی تشریح دی گئی ہے. الف میم, میم اس کا روٹ ورڈ ہے, اور امم یا ام ماں کو کہتے ہیں یا نانی کو, اور پھر اسی بنا پر ہر اس چیز کو ام کہا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی ہو یا پھر اس کی اصلاح اور تربیت کا سبب ہو یا اس کے وجود میں آنے کا سبب بنی ہو, مبدا ہو, جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے. کیونکہ ماں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بچہ یا اولاد وہیں سے جنم لیتی ہے, ماں کے پاس سے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا ام الکتاب کہا جاتا ہے, لوح محفوظ کو ام الکتاب کہتے ہیں کیونکہ تمام علوم کا منبع ام الکتاب ہے. ام القرآن بستیوں کا مرکز, عرب کا مرکز. اسی طرح سے الامہ ہر وہ جماعت جن کے مابین رشتہ دینی رشتہ ہو یا پھر جغرافیائی رشتہ ہو یعنی علاقائی رشتہ, یا عصری وحدت میں منسلک ہو یعنی اس زمانے کا کوئی ایک تھیم ہے, کوئی سوچ ہے, کوئی فکر ہے, تو وہ سب ایک ہی سوچ کے ساتھ ایک ٹیم سے منسلک ہو تو وہ بھی امت کہلائے گی. پھر وہ رشتہ اور تعلق اختیاری ہو یا غیر اختیاری, اور اس کی جمع امم ہے, امتن کی جمع امم, امام کی جمع ائمہ ہے, پھر امی یا امیون بھی اسی سے نکلا ہے. آمین البیت الحرام, سیدھا مقصد کی جانب متوجہ ہونا. اور امی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کو امی کہا گیا نا, نبی الامی. چونکہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اس لیے آپ کو امی کہا گیا ہے, یعنی آپ نے کسی استاد سے بیٹھ کر سبق نہیں سیکھا نہ کسی کتاب میں پڑھا, بلکہ ڈائریکٹ آپ کو علم دیا گیا وحی کے ذریعے سے. تو جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, جب پیدا ہوتا ہے, تو اس وقت وہ چونکہ وہ جو ماں اس کو سکھاتی ہے وہی سیکھتا ہے, کوئی کتابوں سے پڑھا لکھا نہیں ہوتا, اس لیے اس کو امی کہا جاتا ہے جو بغیر پڑھا لکھا ہو. تو یہ امم چونکہ قرآن میں بار بار یہ لفظ آیا ہے, یا تو امام یا ائمہ یا ام الکتاب, جیسے آخر میں بھی ہم پڑھتے ہیں فامہ ہاویہ, کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگی؟ ہاویہ ہوگی, جہنم کا ایک نام ہے. تو جہاں وہ ہمیشہ رہے گا, جیسے بچہ ماں کی گود میں رہتا ہے تو اسی طرح سے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی. تو یہ سب ایک ہی لفظ, ایک ہی روٹ سے نکلے ہیں سارے الفاظ, اور لیکن معنی اس کے کچھ تھوڑے تھوڑے جدا جدا ہیں, کیونکہ آخر میں پیچھے جو چیز جاتی ہے یعنی جو اس کا مطلب نکلتا ہے وہ ایک ہی ہے, یعنی ایک ہی جگہ سے نکلنے والی چیزیں. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں ایسا فہم دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں, اس کو جان سکیں, اس کے مطابق عمل کر سکیں, اور پھر اسے دوسروں تک پہنچا سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون